بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نومبر 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امتوں کے زوال کے بعد اہل ایمان کے فرائض کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ مومنون کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. تذکیر بالقرآن کے حوالے سے ان آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کے لیے. پورا قرآن ہی ہمارے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فذکر ان نفعت الذکرا فذکر انما انت مذکر. اے نبی، آپ تذکیر کرتے رہیے، اور تذکیر کے لیے بھی اصل ذریعہ قرآن ہے. بہرحال سورہ مومنون کی ان آیات میں ہمارے لیے اس اعتبار سے رہنمائی ہے کہ مختلف رسول پہلے بھی آتے رہے، ان کا دین تو ایک ہی تھا، لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے تھے. اس اصل دین کے اوپر بعد میں آنے والے قائم نہیں رہتے، اس کے حصے بکھرے کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو شامل کر کے دین کی اپنی تعبیرات شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس وقت جو لوگ اصل دین پر قائم رہنے والے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ دیکھیے، آج جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ بھی تو آخر رسولوں کے امتی ہیں، کہاں سے آئے گی؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، رہنما بھیجا. تو یہ لوگ جو ہیں، کہا جاتا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ خود ہندو جو ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی جو توحیدی کلمات تعلیمات تھی ان کے ماننے والے تھے، اور وہی تعلیمات یہاں پہنچی تھی، واللہ اعلم. لیکن یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمانی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے ہی شروع کر دیا تھا، اور آسمانی ہدایت آتی رہی آتی رہی آتی رہی. کچھ عرصے کے لیے لوگ سنور جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، صراط مستقیم پر آ گئے، پھر بگاڑ شروع ہو گیا. لیکن دین ایک ہی رہا، دین توحید، اس کا اصل تقاضا ایک رب کی بندگی، اسی کو پکارو. اس کی بندگی کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرو. ان تقاضوں کے اندر مراسم عبودیت ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اس کی جزوی تفصیلات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین تو ایک ہی رہا. حرام سے بچو، جس چیز کو رسول نے، اللہ کے نمائندے نے حرام قرار دے دیا، اسے باز آ جاؤ. رسولوں کا اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اور وہ ایک ہی دین آتا رہا، شریعت کی تفصیلات میں، جزئیات میں مختلف، تھوڑا بہت فرق تھا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، چنانچہ اس میں، اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اسی کا حوالہ ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ لوگ اصل دین سے ہٹ جاتے تھے، دنیا داری، دنیا پرستی، یا یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے دین کے حصے بکھرے کر لیے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جو ہے، ہر مسلک اور ہر گروہ، اس نے دین کے جو حصے بکھرے کیے ہیں تو اپنے اپنے حصے پر نازاں ہیں، فرحاں ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ اصل دین ہمارے پاس ہے. کل دین کے تقاضے جو ہیں ان پر چلنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں، بہت کم. تو بہرحال ان حالات میں اصل دین کا تقاضا کیا ہے؟ اور ہمارا دین صرف یہی نہیں ہے، اس میں حقوق اللہ ہے، نماز روزہ ہے، اور بندگی کے مختلف انداز ہیں. حقوق العباد بھی شامل ہیں، دنیا کے معاملات، اخلاق، رویے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ ساری چیزیں یہ تو ایک پیکج ہے پورا کا پورا. لیکن حصے جب بکرے ہوتے ہیں، حصے، تو کوئی ایک حصے کو سنبھالنے بیٹھا ہے، کوئی دوسرے کو سنبھالنے بیٹھا ہے. کوئی کہتا ہے جی بس اخلاقی تعلیمات ہیں، اصل اہم نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں. کوئی کہے گا جی نماز روزہ اصل ہے، ایک اعتبار سے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بقیہ چیزیں ہیں وہ ان کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو مکمل پیکج کی بات کرتا ہے. ایک بندہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی سیرت کے بنیادی خد و خال کیا ہونے چاہیے، یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا. سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بھی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. بات شروع ہوئی نماز سے، زکات سے، اور لغو باتوں کے بچنے سے. بندہ مومن کا کردار لغو سے اعراض کرتا ہے، لا یعنی باتیں، غیر ضروری باتیں، خام خواہ کی جسے کہتے ہیں ہابیز پال لینا، ان میں وقت جو ہے وقت کاٹنے کے لیے مختلف مشاغل اختیار کر لینا. بندہ مومن کے پاس تو کوئی اضافی وقت نہیں ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہاں کے ایک ایک لمحے کا جو معاملہ ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے ابدی زندگی میں، افورڈ کر ہی نہیں سکتا. جس کا واقعی آخرت پر ایمان ہے، اور اس آخرت پر کہ جس کی دعوت رسول دیتے ہیں، وہ آخرت، وہ اصل زندگی، ابدی زندگی، اور اسی میں پھر آگے سیکس ڈسپلن کی بات آئی، اور پھر آگے امانت اور عہد کی پاسداری، بڑی اہمیت ہے اس کی. امانتوں کا معاملہ انسان کا آپس میں ہوتا ہے زیادہ، عہد کا معاملہ بھی بین الانسانی ہے. یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی ایک بندہ مومن کے کردار کا لازمی جز ہے. چنانچہ یہ ایک انداز سے بندہ مومن کی تصویر کشی جو ہے سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بھی موجود ہے. چوتھے رکوع میں پھر ایک اور انداز سے اس کے خد و خال بیان ہوئے. سورہ مومنون کا پہلا رکوع چونکہ ہمارے منتخب نصاب کا بھی حصہ ہے، والد محترم رحمہ اللہ نے جو درس قرآن کے لیے قرآن مجید کا ایک منتخب نصاب، مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ اسباق پڑھنے سے دین کا صحیح شعور حاصل ہو جائے، دین کا صحیح جامع تصور حاصل ہو جائے، دینی ذمہ داریوں کا شعور ہو، قرآن کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے، اور پھر وہ پورے قرآن کا بھی مطالعہ کرے، تو وہ چونکہ اس کا حصہ ہے، اس کے درس انہوں نے بہت دفعہ دیے، سینکڑوں بار دیے، اور وہ چھپے ہوئے بھی ہیں، تو بہت سے ہمارے ساتھی ان کو تو وہ آیات بھی یاد ہیں اور درس کا پورا مضمون بھی انہیں یاد ہے، لیکن اسی صورت میں سچے اہل ایمان اور اس تناظر میں کہ رسولوں کے جانے کے بعد ان کی امتوں میں جو زوال آتا ہے، اور اس کے وقت اس وقت جو اصل سچے اہل ایمان ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ یہاں پر ڈسکس ہوا. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہنے کو تو ہر شخص ہی کہتا ہے کہ میں اصل دین پر قائم ہوں اور میرے پاس جو دین ہے وہ اصل ہے، لیکن سچے اہل ایمان کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفیکیشن ہے؟ پہلی بار وہ لوگ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کا جلال، اس کا دبدبا، اس کا غوب، اس کا عذاب، رب پر یقین بھی پورا ہے، رب کے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی یقین ہے، لیکن اس کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے کسی غلط طرز عمل سے رب ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی بندہ مومن میں یہ احساس نہیں ہے تو وہ ایک بہت خطرناک مقام پر ہے، کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اولیاء میں جو ہے ان کا بھی سر خیل کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی. ہاں اللہ کے ولی ہیں، ایمان کا وہ مقام، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بہت اونچا مقام، لیکن تقوی، ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، اس چیز کا احساس کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی میں اپنی وساط کے مطابق تو کر رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی کمی رہ سکتی ہے، بس میرا رب قبول کر لے جو کچھ میں کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے بہت تیر مارا، میں نے بہت کمال کیے ہیں، میں تو بہت آگے ہوں، مجھے کیا ڈر، نہ مجھے شیطان کا خوف، بلکہ اس لیول پر پہنچ کر بھی شیطان کا خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ بہکا نہ دے، کہیں ہمارے ایمان پر نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے. جیسے وہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ نفاق کا مرض جو ہے جس سے ہم بھی بڑے بے خوف رہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بے خوف اور امن میں سمجھتا ہے صرف وہی جو خود منافق اور ہر وقت ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے، وہ شخص جو سچا مومن ہو کہ کہیں میرے ایمان پر نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے. تو ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ کے جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں. چنانچہ اسی کو قرآن مجید میں اور مقامات پر بیلنس بھی کیا گیا، دونوں کیفیات سامنے لائی گئی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہوں، اور اگلے ہی جملے میں اور میرا عذاب وہ بھی انتہائی سخت ہے. بین الخوف والرجاء، ایک طرف رب کی رحمت کے امیدوار بھی رہے اور دوسری طرف ہر دم خوف بھی رہے کہ کہیں میرا رب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے، یہ تو اصل میں ہر شخص، یہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکتا، ہاں اپنے اندر باطن میں جھانک کر دیکھے کہ یہ کیفیت ہے تو پھر اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ سوچ اصل میں یہ ہے کہ جو ایک خالص بندہ مومن کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جو آیات ہیں اور اس میں آیات مقدم تو آیات قرآنی ہیں، جو وحی آسمانی ہے اس پر پورا یقین، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور حقیقت یہ چونکہ قرآن تو محفوظ بھی ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، اور وہ کلام اللہ کا تھا لیکن اب وہ انسانی زبان کے اندر جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے. اصل قرآن، اصل کتابیں جو ہیں، نہ تو تورات موجود ہے نہ انجیل موجود جس زبان میں نازل ہوئی. ایک تو ہے بھی ٹرانسلیشن اور دوسرے محرف شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں، چنانچہ اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کو تو آپ پڑھیں تو اندر سے یہ دل گواہی دے گا لازمن کہ واقعی یہ اللہ کا کلام. یہ سہولت ہمیں حاصل ہے، انہیں حاصل نہیں ہے. اور یہی اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مانتے سب ہیں کہ آسمانی ہدایت آتی رہی ہے، ہم بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی آسمانی ہدایت کے ماننے والے ہیں. کسی کے پاس آتھینٹک بک نہیں ہے آسمانی، ایک ہی بک ہے وہ قرآن. یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مقبول دین صرف اسلام ہے، اور اصل کتاب ہدایت یہی قرآن ہے. باقی سب جو ہیں وہ اپنی اصل پر نہیں رہی، اور نہیں نہ رہنے کی وجہ سے وہ حجت بھی نہیں ہے. اور جو ان کو آسمانی کتاب سمجھتا تھا وہ اب قرآن کو مانے. اسی اللہ نے اب اصل کتاب نازل کر دی ہے، کامل اور مکمل، فائنل ایڈیشن اپنی ہدایت کا، اور اس کو محفوظ کر لیا. تو والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ کے جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں، دلی یقین، قلبی یقین. اور یہ حاصل تبھی ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یعنی اس کے اندر بین السطور میں یہ خود مضمون موجود ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو مسلسل پڑھنے والے، اتنی عربی سیکھ لیں کہ پڑھتے ہوئے مفہومی سمجھ میں آ رہا ہو تو کیا کہنے، اصل تاثیر تو تبھی حاصل ہوگی. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. لیکن یہ کہ چلے وہ نہ بھی صحیح تو کوئی مستند ترجمہ، کوئی تشریح، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، یقینی طور پر دل گواہی دے گا اور ایمان میں اضافہ ہوگا. تو ان کا گویا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. والذین یمسکون بالکتاب، ایک اور جگہ فرمایا، جو لوگ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. کہیں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم کتاب عطا کریں، جنہیں آسمانی ہدایت عطا کریں، وہ پھر اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک پیغام ہے بس ایک دفعہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو گئی، نہیں. یہ تو صبح و شام روزانہ پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی شے ہے. اسی سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اسی سے دولت یقین جو ہے وہ ہاتھ آئے گی. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفت سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو وہ قرآن کے سپاروں میں. تو ایمان ہمارا بہت بڑا مسئلہ. ایمان کسی وقت جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ایک دلی یقین کی کیفیت ہے ان تمام حقائق پر جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے. لیکن دنیا داری میں پڑھ کر، کاروباری جمعیلوں میں پڑھ کر، وہ بعض اوقات وہ گراف بہت نیچے آ جاتا. دوبارہ کہاں سے لیں گے؟ قرآن ہے، اسی لیے بار بار پڑھنے کی شے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ پھر شرک نہیں کرتے. تمام رسولوں کا دین ایک ہی تھا، دین توحید. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین. دین تو ایک ہی راہ ہے اور اس کا عنوان دین توحید ہے، ایک اللہ، وہی معبود، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جو مانگنا ہے اسے مانگو. وہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب کائنات کی کسی اور قوت کو سمجھنے کے با اختیار ہے، نہیں. با اختیار ہستی ایک ہی ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ کسی کے آگے دبنے والے نہیں ہیں. سب سے بڑی قوت اللہ ہے اور ہم اس کے وفادار ہیں، وہ ہماری پشت پر. چنانچہ توکل ان کا اللہ کی ذات پر، بھروسہ ان کا اللہ کی ذات پر، مادی اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں. اب جب یہ مضمون آتا ہے تو پھر دل دکھتا ہے کہ ہم نے 9/11 پر جو یو ٹرن لیا تھا وہ کس بنیاد پر لیا تھا؟ امریکہ بڑی قوت ہے، زیادہ اپنا ایمان سب کچھ بیچ دو، سب قربان کر دو اس کے چرنوں پر، اس کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں ہمارے مقابلے میں، ایٹمی قوت ہم بھی ہیں لیکن وہ بہرحال بہت آگے ہے۔ ایمان کس پر ہوا؟ وسائل، مادی وسائل پر، رب پر نہیں۔ یہی شرک ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک اور کفر اور کس کا نام ہے؟ کس پر توکل ہے؟ کس رب کو مان رہے ہو؟ وہ کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی زمام کار ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لہذا توکل اور بھروسہ اسی پر، اسی کا تقاضا یہ ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف وہ۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، وہی ہے عطا کرنے والا۔ بندگی میں شریک نہ کرے، اطاعت ایک حکم جو ہے وہ والدین دے رہے ہیں، ایک حکم اللہ کا ہے، اگر والدین جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو والدین کا ادب احترام اپنی جگہ، اطاعت اللہ کی ہوگی۔ ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم حاکم وقت کا ہے، اور حاکم وقت جو ہے وہ اللہ کے حدود سے اس کو پھلانگ کر اور اللہ کے احکامات کے خلاف آپ کو حکم دے رہا ہے، یہی تو اثر ہے، امتحان ہے۔ تو اطاعت بھی ایک اللہ کی، ایک بڑی قوت ہے کائنات کی، اصل کائنات کی قوت تو ایک ہی ہے، اور ایک دنیا کی ایک قوت ہے اور وہ آپ کے سر پر سوار ہو جائے، بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے یا اس کی ماننی ہے؟ اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ ساری شرک کی شکلیں ہیں، ہر نوع کے شرک سے وہ پاک ہیں۔ جب اللہ کو مان لیا، اور اس اللہ کو جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو الحی اور القیوم ہے، باقی سب اس کے مخلوقات ہیں، اور باقی جس کے پاس جو قوت جو صلاحیت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، لہذا سب کچھ اسی سے مانگنا ہے، توکل اس پر کرنا ہے، حکم اس کا چلے گا، اس کی مانیں گے، باقی جو مرضی حکم دیتا رہے وہ ایک طرف پاؤں تلے۔ تو شرک کا اصل میں، شرک سے بچنے کا مفہوم یہ ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کے جو دیتے ہیں، جو دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کو بھی آپ دے رہے ہیں، مساکین کو بھی دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، قریب رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، رب آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں دیکھیے، یہ ہیں حقوق العباد، اور یہ وہ معاملات ہیں بین الانسانی، اسی سے اخلاق اور کردار، رویے، ان کی یہ بنیاد ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا، جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یعنی جو واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مال بھی اس کام میں لگا رہے ہیں، جسم و جان کی توانائیاں بھی لگا رہے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ یہ ہے اصل بات۔ ایمان کا ایک لازمی منطقی نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو مستحضر رہنا چاہیے کہ دنیا میں میں دار الامتحان میں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن اللہ کے ہاں جا کر مجھے حساب دینا ہے ایک ایک شے کا، تو میں اپنی طرف سے کر تو رہا ہوں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی کام کر رہا ہوں جو رب کو پسند ہے. رب کو نماز روزہ بھی پسند ہے اور رب کو بندوں کی خدمت بھی پسند ہے، ان کی مدد کرنا بھی بہت پسند ہے. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اتنا پسند ہے اسے. لیکن یہ سب کچھ نیک کام کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے، کون نہیں جانتا؟ کافر بھی جانتا ہے، دہریہ بھی جانتا ہے، ملحد بھی جانتا ہے. لیکن یہ کہ جا کر پیشی ہونی ہے اور ایک عمل کا، ہر عمل کا حساب دینا ہے، یہ کس کو یاد ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو بھی یاد نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، کیا ہم یہ کام ہر کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں؟ جو سچے صاحب ایمان ہیں انہیں ہر وقت آخرت کا خیال دامن لیے رہتا ہے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی نے بتا دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، اور اصل زندگی وہ ہے. یہاں جو کچھ دیا گیا وہ بھی امتحانی طور پر دیا گیا ہے، تمہاری جانچ پڑتال ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، جانچ پرکھ ہو رہی ہے. چنانچہ وہ آخرت کو بھولتے نہیں. یہی بات آئی تھی سورۃ طور میں کہ اہل جنت جب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور بین السطور میں نظر آتا ہے کہ پوچھیں گے کہ بھائی کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کا یہ انعام تم پر ہوا کہ آج جنت میں ہو، تو جو ایک قدر مشترک ہوگا ان کی جواب کا، وہ قرآن نے نقل کیا سورۃ طور میں، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہماری اور تو باقی چیزیں تو اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن ایک بات تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے بھی ہم آخرت کے خیال سے ڈرتے رہتے تھے. یہ ہمیں یاد رہتا تھا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، لہذا کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ ہر وقت یاد تھا. یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا. یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی ہے. تو ہر معاملے کو یہ سمجھے انسان کہ اس وقت اللہ میرا امتحان دے رہا ہے، چاہے اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، چاہے اس کے اوپر دکھ پر دکھ اور غم پر غم اور تکالیف پر تکالیف آ رہی ہو. وہ یہ سمجھے ہر وقت میں امتحان گاہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جانچ رہا ہے کہ اس کیفیت میں کرتا کیا ہوں. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے. جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اس کا طرز عمل وہی ہوگا جو ایک حدیث میں آیا کہ بندہ مومن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جو سچا بندہ مومن ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں، کیا ہے کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، اس سے شاد کام ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. شکر کا مفہوم بھی بہت گہرا ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو صبر کرتا ہے اس بات کو احساس رکھتے ہوئے کہ میرا رب اب مجھ سے چاہتا یہ ہے کہ میں اس پر صبر کروں، جزا فضا نہ کروں، آویدا نہ کروں، فریاد نہ کروں، اور فلک تج رفتار کہہ کے اس کو گالیاں نہ دینا شروع کر دوں، جیسے کہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ میں جانوں کہ ہاں یہ ہے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں مجھے کیسے گزرنا ہے، وہ رجوع کرے قرآن و سنت کی طرف اور صبر سے کام. تو یہ دونوں صورتیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں، دونوں شکلوں میں اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہو رہا ہے. تو یہ، لیکن یہ تب ہوگا جب ہر وقت یاد ہو، انہم الی ربہم راجعون، ہر وقت ذہن میں ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہر کام کرتے ہوئے، ہر معاملہ کرتے ہوئے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کمپٹیشن تو ان میں بھی ہے، جذبہ. لیکن کس میدان میں؟ آج کی مادی دنیا تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمپٹیشن کا میدان صرف دنیا ہی ہے، بچوں کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دلائی، کہاں تک دلائی؟ پہلا معیار تو یہ، آپ خود کہاں تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ ایلیٹ کلاس کا حصہ بنے سوسائٹی کی؟ کیا آپ کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یا باہر بھی آپ نے کوئی بیس بنایا یا نہیں بنایا؟ نہیں بنایا تو ناکام ہے. یعنی ساری فکر ایک ہی، بھاگ دوڑ ہے تو اسی سلسلے میں، کمپٹیشن ہے تو اسی میدان میں. کمپٹیشن یہ بھی کرتے ہیں سچے اہل ایمان، لیکن کس میں؟ فی الخیرات، نیکی اور خیر کے کام. کسی شخص کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بھی آگے نکلوں، کیوں نہ نکلوں. یہ ہے کمپٹیشن کے میدان، نیکی اور خیر. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اسی کے لیے سبقت کرتے ہیں، خیر کے لیے، نیکی کے لیے. یعنی رب کی رحمت زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ ہو، میں اس کا زیادہ سے زیادہ حقدار بن سکوں آخرت کمانے کے لیے. کمپٹیشن کا میدان ہے، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے. اصل مسئلہ یہی ہے نا، جو سچے اہل ایمان ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا اصل مستقبل وہ ہے، ہمارا گھر وہ ہے، منزل وہ ہے. یہاں ہم عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں، یہ اصل گھر نہیں ہے. لہذا جو کرنا ہے وہاں کے لیے کرنا، رخ بدل گیا. جب حقیقی ایمان ہوگا تو رخ لازماً بدلے گا. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مکلف نہیں ٹھہراتے کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل حق بات جو ہے وہ بیان کرتی ہے. وهم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو کچھ جو کر رہا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر شخص کی کتنی بساط ہے، کتنی وسعت ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے زیادہ اس سے توقع بھی نہیں رکھتا. وہ اسی کے مطابق اس سے حساب بھی لے گا، کسی کے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں ہوگی. لیکن اپنی بساط کے مطابق جو کام کرو، کمپٹیشن کے لیے جس میدان کو تم نے اختیار کرنا ہے وہ ہے جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، وہ کام آنے والا ہے، باقی تو سب یہی رہ جائے گا. اسی لیے موت سب سے زیادہ بھاری شے ہے. جب سب کچھ بنایا ہی دنیا کے لیے تو دنیا سے جانا پھر سب سے زیادہ مشکل کام، سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، جانا پڑے گا، ہر ایک کو جانا. لیکن یہ کہ پھر موت سب سے زیادہ خوفناک چیز معلوم ہوتی ہے. دنیا داری کی طرف جب آدمی جائے گا تو موت سے ڈرے گا. اس حدیث میں بھی یہی الفاظ تھے نا، وہ وہن کی بیماری جس کی وجہ سے پھر مسلمان قوم اقوام عالم کے لیے تر نوالا ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. دنیا میں بقیہ اقوام جو ہیں ان کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے. کیوں؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اسی کو مطلوب و مقصود بنایا، اور موت کا خوف جو ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے، اس سے بزدلی ان کے اندر آ جائے گی، پھر جو چاہیں گے کریں گے. آپ محاورتن تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بھارت سے اب لڑیں کیوں، ہم نے تو جو کام کیا ہے، جس ادارے کو بھی اس کام کے لیے رکھا اس کو وہ کر کیا رہی ہے، وہ ادارہ کر کیا رہا ہے. سارا عسکری کے عنوان سے جو کچھ ہو رہا ہے، اب لڑنے کی ہمت کس کے اندر ہوگی؟ سارا رخ تو دنیا بنانے کی طرف ہے، دنیا میں پھیلنے کی طرف ہے، تو پھر تو بزدلی ہوگی، پھر کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ، ہمت وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی. تو یہ تو لازمی منطقی نتیجہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا. اب دوسرے لوگ ہیں، ایک تو یہ سچے اہل ایمان ہیں، اور اب اس میں آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان کا بھی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، یا مسلمان ہو کر ان حقائق سے دور ہیں، اصل ایمان سے محروم ہیں، ایمان اور اس کے عملی تقاضے جو ہیں ان سے گریز کا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا، نہیں بلکہ لوگوں کے دل جو ہیں اس کے حوالے سے شک میں اور جہالت میں گرفتار ہیں، غافل ہیں، مدہوش ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ولہم اعمال من دون ذلک، ان کے لیے اور مشغلیں ہیں اس کے علاوہ، آخرت کی فکر انہیں نہیں ہے، ان کے اور فکر ہیں. ان کے کمپٹیشن کا میدان یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، انہیں تو دنیا چاہیے، کسی کو مال و دولت چاہیے، کسی کو یہاں پر کوئی اونچا عہدہ چاہیے، اونچا مقام چاہیے، دنیا میں چاہیے، جو کچھ ہے بہت سارے مشاغل ہیں، یہاں کے بھی کم نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اپنے اپنے مشغلے ہیں، لیکن وہ اصل مشغلہ جو چاہیے، جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، اس سے دور. ہم لہا عاملون، اور وہ انہی کے لیے محنت کر رہے ہیں، صبح و شام لگا رہے ہیں. محنت تو ہر شخص کو کرنی ہے، دنیا میں بھی ناموری حاصل کرنی ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، محنت تو کرنی پڑے گی، لگے ہوئے. لیکن ان کی کمائی کا اصل جو رخ ہے، میدان ہے، وہ صرف دنیا کی طرف ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرون، یہاں تک کہ جب ہم ایسے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب کی گرفت میں، تو چیخنے چلانے لگیں گے. چونکہ یہ ویسے تو ہر معاشرے میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، سرمایہ دار طبقہ بھی ہوتا ہے، مزدور طبقہ بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے والے اور دنیا کی طرف کمپٹیشن کرنے والے، کچھ تو اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے بےچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک دولت مند طبقہ ہوتا ہے، ایک خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ سب پھر اور آگے کسی آگے کی فکر میں ہے. ابھی جو ہے وہ، اب تو خیر لکھ پتی کا لفظ بہت چھوٹا ہو گیا، کروڑ پتی ہے تو بھارت ارب پتی بھی ہے، کمپٹیشن تو اب ان کے ساتھ ہوگا، اوپر سے اوپر جانا ہے. لہذا عذاب کا بھی ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو خوشحال طبقات ہیں، جنہوں نے دنیا کے لیے خوب دنیا میں خوب کمایا بھی ہے، اور ساری صلاحیتیں اور ساری محنت جو ہے وہ دنیا کے لیے لگائی ہے، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے، ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحال اور امیر طبقات کو، سرمایہ داروں کو ہم پکڑیں گے عذاب کی گرفت میں، اذا ہم یجعون، چیخنے اور چلانے لگیں گے، فریاد کریں گے. لا تجر اليوم، آج مت چیخو اور چلاؤ. انکم منا لا تنصرون، کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں کوئی یہاں سے اللہ سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، جتنا مرضی چیخو اور چلاؤ، اب تم وہاں پہنچ گئے ہو. یہ ہے کہ جو اصل حقائق ہیں جن کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے، ادھر جا رہے ہو. فائن تذبون ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ہے نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے جو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا جانے والا ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچا کر سیدھا اصل کامیابی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. لیکن اس کو پکڑو. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ان تقاضوں کو جن کا ذکر ہوا، اور یہ اصل میں ہمارے اپنے غور و فکر کے لیے، اگر ہماری یہ کیفیات ہیں تو ایمان، یقین، ایمان جسے کہنا چاہیے، قلب یقین قلبی والا ایمان ہمیں حاصل ہے، اور اگر یہ کیفیات نہیں ہے تو پھر ہمیں اس ایمان کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے، فکر ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی بتا یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں سے حصہ وافر عطا فرمائے. اب حالات حاضرہ کے حوالے سے تو کوئی زیادہ بات نہیں ہے، البتہ ہمارے اپنی تنظیم کے حوالے سے ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور چونکہ یہ خطبہ جمعہ ہمارے ساتھیوں تک بھی پہنچتا ہے تو ان تک بھی یہ پیغام چلا جائے گا. آپ میں سے بہت سے ساتھیوں کے علم ہوگا کہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع جو ہے، اس کے لیے ہم نے 2, 3 اور 4 دسمبر کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا، اور آج کل ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، پچھلے دو تین سالوں سے ہماری کوشش رہی اور اجتماع بھی ہم نے جو کیا تو بہاولپور میں کیا، وہاں پر ایک کھلی جگہ ہمیں ملی ہے، اچھی جگہ، مناسب جگہ، اور سالانہ اجتماع چونکہ بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں فراہم کر دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ضابطے کی کاروائی ہوتی ہے کہ مقامی انتظامیہ کو بھی اطلاع دے دی جائے، اور ہم نے وہ اطلاع ان کو دی تھی، توقع یہ تھی کہ انتظامیہ جو ہے رکاوٹ نہیں ڈالے گی. وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال ہم نے ان کے تمام تحفظات دور کیے تھے، پچھلے سال بھی اجازت دینے پر معاملہ نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، تمام تحفظات دور کیے، انہوں نے شرائط جو بھی عائد کی کہ سیکورٹی پرپز کے اعتبار سے آپ کو یہ یہ اقدامات کرنے چاہیے، ہم نے سب کیے، ٹھیک ہو گیا، اور الحمدللہ کہ پچھلے سال ہمارا سالانہ اجتماع وہاں پر بخیر و خوبی اور عمدگی سے پرامن طریقے سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اطمینان تھا کہ اس سال کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایک پریسیڈنٹ قائم ہو چکا ہے. لیکن بہرحال خلاف توقع عین ایک ہفتے پہلے تحریری طور پر ہمیں اجتماع کی اجازت دینے سے انکار کا خط جو ہے وہ موصول ہو گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ ہم انتظام آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. چنانچہ اب یہ صورتحال تھی کہ ہم نے رابطہ کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ بھی سامنے نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ہماری بیوروکریسی ہے، ایک مرتبہ فیصلہ کر لے تو پھر اس کو اس پر دوبارہ غور کرنا اور اس پہ نظر ثانی کرنا وہ شاید انہیں سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ ہماری بیوروکریسی کی جو ٹریننگ ہے وہ تو انگریزی دور کے اسی پیٹرن پر چل رہی ہے، اور وہ پیٹرن جو ہے اس میں بنیاد یہ تھی کہ ایک طبقہ حاکم ہے، ایک محکوم ہے. تو انگریز تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہی بیوروکریسی اسی انداز سے اس کی تربیت ہوتی ہے کہ جو سرکار کا حصہ وہ گویا حاکم ہے اور بقیہ عوام محکوم ہیں، غلام ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں. باقی وہاں سے تو ایک دفعہ نہ ہو گئی تو بس اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں، کوئی ریزن نہیں، کچھ نہیں. باقی اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی جس فلسفہ انقلاب کو لے کر چل رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ باضابطہ کنفرنٹیشن لینا جو ہے وہ ہماری اس پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ابھی زبان سے حق بات کہتے رہو، باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ، باطل نظام کو ڈٹ کر باطل کہو، لیکن یہ ہے کہ ابھی قوت کا استعمال اس باطل نظام کے خلاف وہ سٹیج ابھی دور ہے. لہذا ہم نے اسی اپنی بنیاد پر مشورہ کرتے ہوئے ان کی یہ بات جو ہے وہ مان تو لی ہے. آخری بات یہ آئی کہ آپ محرم کے بعد کر لیں، اس وقت ہم نہیں آپ کو اجازت دے سکتے. چنانچہ ہمیں اپنا یہ سالانہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا ہے، اور جس کا یقیناً ہمارے ساتھیوں کو بھی بڑا رنج ہوگا اور دکھ ہوگا کہ یہ بہت تیاری تو ہو چکی تھی اور ہمیں امید تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہم نے پوری کوشش بھی کی ہے، اور اب دو دن پہلے بہرحال حتمی طور پر ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، یا تو کسی کی نیو سینس ویلیو ہو تو ان کی بات مانی جاتی ہے، یا کوئی پولیٹیکل کوئی پریشر دیا جا سکتا ہو، لیکن یہاں پر عدل اور انصاف جو ہے وہ اس ملک کے اندر اس کا فقدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ جن کو انہیں معلوم ہے کہ ابھی ان کی وہ حیثیت نہیں ہوئی، لہذا اور دباؤ جیسے بھی دبایا جا سکے، لیکن اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور ساتھیوں کے اندر ریئیکشن ہونا لازمی ہے. باہر کیف ہم جس مرحلے میں ہیں ہم غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے اس کو جو ہے مؤخر کیا ہے اور اب جلد ہی نئی تاریخوں کا اعلان کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس حوالے سے رفقا کو ہمارے ایک ساتھی نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ اگرچہ آپ کے دل اس وقت جو ہے وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں اور ایک ریئیکشن بھی ہے حکومت کے خلاف، ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، وہی جذبہ ایمانی ہے، لیکن یہ ہے کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. قرآن مجید ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. چنانچہ وہاں پر اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ رفقا کو چند باتیں کہی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سب کے سامنے آ جائیں. کہ بہرحال ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اجتماعی طور پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو مشاورت کا حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں قدم بقدم اور اللہ سے خیر اور صحیح فیصلے کی دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور دنیا میں بھی جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں. کون سی رکاوٹیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں آئیں؟ آپ مکے میں رہے لیکن بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. بیت اللہ میں 360 بت جو ہیں وہ برقرار رہے ہیں، وہ تو فتح مکہ پر آ کر آپ نے توڑے ہیں. جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے، پوری مکی زندگی، کس کرب کے ساتھ آپ نے اسے برداشت کیا ہوگا کہ مرکز توحید ہے اور 360 بت رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو اللہ تعالی نے راستہ بتایا تھا کہ کیسے اس نظام کو بدلنا ہے، اس میں یہ تھا کہ ابھی ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم، ابھی ہاتھ مت اٹھاؤ، ابھی دعوت کے ذریعے اپنی قوت میں اضافہ کرو، اور دعوت کے ذریعے اخلاقی طور پر پہلے گھائل کرو. تو پورا فلسفہ آپ کو معلوم ہے، منہج انقلاب نبوی کتاب ہے غنی محترم والد محترم رحمہ اللہ کی، کہ ایک شخص سے بات شروع ہوئی اور 23 سال کہا جاتا ہے لیکن قمری اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے حساب سے 21.5 سال کے اندر انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچا، اللہ کا دین قائم و غالب ہوا، ایک فرض سے شروع ہوا. تو انقلاب کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ سیرت سے اخذ کیے جاتے ہیں. سب سے بہتر سورس جو ہے، اوتھینٹک سورس، وہ ہے ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس کے میں رکاوٹیں تو بہت آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 10 میں قریش نے فیصلہ کر لیا دار الندوہ میں کہ اب موقع نہ دیا جائے اور جہاں پاؤ قتل کر دو. لیکن تب بھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی ہاتھ بندے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے، ابھی وہ موقع نہیں آیا. تو یہ سیرت سے ہم نے تو سبق سیکھنا ہے. بہرحال یہ کہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو. ایسی صورتحال میں جب آزمائش آئے، سختی آئے، رکاوٹیں آئیں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، تو تلاوت قرآن کا ہم میں سے ہر ساتھی جو ہے یقیناً پہلے بھی اہتمام کرتا ہوگا، اب زیادہ اہتمام کرے اور ساری صورتحال کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے. اور قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. جان اور مال اور ثمرات، پھلوں اور نتائج کے نقصان سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا. یہ آسان راستہ نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان دیتا ہے. وبشر الصابرین، بشارت ان کو دو صبر کرنے والوں کو. تو بہرحال یہ ہے کچھ چند باتیں جو میں آپ کی وساطت سے اپنے رفقاء تک بھی پہنچانا چاہ رہا تھا، اور باقی جس نے اس میں جو محنت کی، انفاق کیا، جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. وہ اجتماع گاہ میں پہنچے نہیں ہیں لیکن ان کا اجر اللہ کی طرف سے پورا ہے، جو پورے جذبے کے ساتھ آنے کے لیے پوری تیاری کیے ہوا تھا. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے، یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا کر دیتا ہے، لہذا ان کے اجر میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں، ہمارے لیے صبر اور شکر کی ایک اپرچونٹی سے اور زیادہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے اس کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. اور اس میں جتنا وقت ہمیں اور مل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ اجتماع کی بھی تیاری کے لیے اسی طرح ذہن تیار رہیں اور ہرگز دل گرفتار نہ ہو، اور اپنے آپ کو ہمیں تھامنا ہے. ایسی مشکلات تو آتی رہیں گی، بہت سے اشعار بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے لیکن اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.